السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم پر کلک کرنے سے یہ نشریات براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کے جوہری پروگرام تیزی سے نہیں بڑھ رہا، وہ یہ صرف دفاعی نوعیت کا ہے، نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے مشیر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی مشترکہ ٹیم نئی دہلی پہنچی، میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، شام میں فعال کارکن اور سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ حکومت نواز افواج نے تدمیر یعنی پالمیرا پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے 10 ماہ پہلے اس قدیم شہر کا کنٹرول سنبھالا تھا اور 2000 برس پرانی یادگاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ اور برسلز میں اتوار کے روز ہونے والی مجوزہ خوف کے خلاف مارچ کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے حکام کی ایک 5 رکنی ٹیم اتوار کے روز لاہور سے نئی دلی پہنچ گئی ہے، جو رواں سال کے اوائل میں پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کرے گی۔ تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستان سے ایک 5 رکنی مشترکہ ٹیم نئی دہلی پہنچ گئی۔ اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور سویلین انتظامیہ دونوں کے اعلیٰ عہدیداران شامل ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی دہشت گردانہ واقعہ کی تحقیقات کے لیے پاکستان کی کوئی ٹیم بھارت آئی ہے۔ ٹیم کے ارکان پیر کے روز نئی دہلی میں قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے ہیڈ کوارٹر جائیں گے اور اس کے عہدیداروں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ این آئی اے کی جانب سے مزید شواہد پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس معاملے سے متعلق 1.5 گھنٹے کا ایک پریزنٹیشن بھی پیش کیا جائے گا۔ حملے کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے بارے میں بھی تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ این آئی اے کے عہدیدار ٹیم کے ارکان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس بارے میں جو جانچ چل رہی ہے اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستانی ٹیم منگل کے روز این آئی اے کے ایک عہدیدار کے ساتھ پٹھان کوٹ جائے گی۔ ان لوگوں کو وہاں لے جایا جائے گا جہاں سے حملہ آور ایئر بیس میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اس جگہ کا بھی معائنہ کروایا جائے گا جہاں دہشت گردوں نے کئی روز تک بھارتی جوانوں کو الجھائے رکھا تھا۔ ذرائع کے مطابق پٹھان کوٹ ایئر بیس میں محدود علاقے تک ٹیم کے ارکان کو جانے کی اجازت ہوگی۔ وہاں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ پاکستانی ٹیم کو تمام گواہوں سے پوچھ گچھ کی اجازت بھی دی جائے گی، البتہ نیشنل سیکورٹی گارڈ اور بی ایس ایف کے جوانوں سے پوچھ گچھ کی اجازت نہیں ہوگی۔ تحقیقاتی ٹیم کی قیادت پاکستانی پنجاب کے انسداد دہشت گردی محکمہ کے سربراہ ایڈیشنل انسپکٹر جنرل آف پولیس محمد طاہر رائے کر رہے ہیں، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو لاہور محمد اعظم ارشد، آئی ایس آئی کے ایک عہدیدار لیفٹیننٹ کرنل تنویر احمد، ملٹری انٹیلیجنس کے عہدیدار لیفٹیننٹ کرنل عرفان مرزا اور گوجرا والا سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن آفیسر شاہد تنویر بھی اس میں شامل ہیں۔ ایک دفاعی ماہر پی کے سہگل نے پاکستانی ٹیم کو یہاں آنے کی اجازت دینے کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا اور کہا کہ اس سے دونوں ملکوں میں بہتر ہوتے رشتوں کا اشارہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جب دہشت گردانہ واقعہ کی جانچ کے لیے پاکستانی ٹیم بھارت آئی ہے، لہٰذا یہ امید کی جاتی ہے کہ کم از کم پٹھان کوٹ حملہ معاملے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ امیدیں باندھنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ ضرور سامنے آئے گا۔ ادھر کانگریس نے پاکستانی ٹیم کو تحقیقات کی اجازت دینے پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ حکومت بقول ان کے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ملک کے قومی مفادات کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ سندیپ دکشت نے کہا کہ پاکستانی ٹیم بھارت آئی ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے دور رس نتائج بھی برآمد ہونے چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا داؤد ابراہیم کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے بھارتی ٹیم کو پاکستان جانے کی اجازت ملے گی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق ایک ادارے کے مشیر نے ان رپورٹوں کی تردید کی ہے کہ پاکستان تیزی سے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور جلد ہی دنیا کی تیسری بڑی عالمی طاقت بن سکتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کے مشیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی نے ان خبروں اور تجزیوں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان تیزی سے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے اور بہت جلد یہ دنیا کی تیسری بڑی جوہری قوت بن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات رواں ہفتے اسلام آباد میں جوہری سیکیورٹی سے متعلق منعقدہ ایک سیمینار کے دوران کہی۔ ان کے بقول یہ رپورٹس منفی اور حقائق کے برعکس ہیں۔
It is politically motivated because the developments that are taking place in Pakistan are of a very modest level.
خالد کدوائی کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں ان کے سیاسی مقاصد ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت بہت ہی معتدل سطح کی ہے اور یہ کم سے کم دفاعی ضرورت کے مطابق ہے، اور یہ عمل کے رد عمل میں ہے جو بھارت میں ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کا جوہری پروگرام تیزی سے ترقی کرنے والا پروگرام نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار بنانے پر معذرت خواہ نہیں ہے اور یہ ان کے پاس رہیں گے۔ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے گزشتہ سال چھوٹے جوہری ہتھیار بنانے کا انکشاف کیا تھا۔ تاہم خالد کدوائی نے کہا کہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا مقصد پاکستان کے ہمسایہ ملک کی بڑی روایتی فوج کو پاکستان کے خلاف اس محدود جنگ سے دور رکھنا ہے جس کے مقاصد سیاسی ہو سکتے ہیں۔
SPD and the strategic forces who have planned their storage, first of all, who have planned their numbers, etc., which of course I will not comment.
خالد کدوائی نے کہا کہ وہ ادارے جو ان ہتھیاروں کی منصوبہ بندی، ان کی حفاظت اور ان کی آپریشنل تعیناتی کے ذمہ دار ہیں، وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کے وقت اور مقام میں توازن ہو اور ان کے رد عمل کے طور پر ہی استعمال کیا جائے۔ پاکستانی عہدیدار کی طرف سے یہ بیان آئندہ ہفتے واشنگٹن میں جوہری سلامتی سے متعلق ہونے والی سربراہی کانفرنس سے پہلے سامنے آیا ہے، جس میں صدر براک اوباما اور دیگر عالمی رہنما جوہری ہتھیاروں کے تحفظ اور ان کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے بارے میں غور کریں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جو اس میں اپنے ملک کا نقطۂ نظر پیش کرنے کے علاوہ اس موقع پر دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کو تیار ہے۔ ایران کے صدر نے پاکستان کے دو روزہ دورے کے اختتام پر کہا کہ وہ اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان جلد براہ راست بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ سعودی عرب نے تہران میں اپنے سفارت خانے پر ایرانی مظاہرین کے دھاوا بولنے کے بعد تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ یہ مظاہرین ایک شیعہ لیڈر کی پھانسی پر احتجاج کر رہے تھے۔ افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے سربراہ احمد یوسف نورستانی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے بعد ملک میں آئندہ عام انتخابات کا انعقاد کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے۔ انتخابی کمیشن کے ترجمان نے کابل میں ہفتے کو صحافیوں کو بتایا کہ یوسف نورستانی نے قومی مفاد میں اپنے عہدے سے استعفی دیا۔ ترجمان نے اپنے اس بیان کی مزید وضاحت کرنے سے معذرت کی ہے۔ افغانستان کے صدارتی محل کی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اشرف غنی نے یوسف نورستانی کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ احمد یوسف نورستانی افغان حکومت پر اکثر بیشتر انتخابی عمل میں مداخلت کرنے کے الزامات عائد کرتے تھے، جبکہ خود ان پر بھی صدارتی انتخاب میں شفافیت برقرار رکھنے میں ناکامی کے الزامات لگائے جاتے رہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے ملک میں آئندہ پارلیمانی انتخابات کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر رکھی ہے، لیکن یہ واضح نہیں کہ الیکشن کمیشن کے سربراہ کے استعفے سے مجوزہ انتخابات پر کوئی اثر پڑے گا یا پھر ان کے جانشین کے انتخاب اور تقرر میں کتنا وقت لگے گا۔ اور میانمار کے طاقتور فوجی سربراہ نے اپنے ملک اور عوام کی خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کا عزم کیا ہے اور ان چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا ہے جو ملک کو جمہوریت کی راہ اختیار کرتے ہوئے درپیش ہو سکتے ہیں۔ جنرل نے مسلح افواج کے سالانہ یوم پیریڈ کے موقع پر یہ بیان دیا۔ چند ہی روز میں آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی میانمار میں برسوں کے فوجی اقتدار کے بعد اپنی حکومت کا آغاز کر رہی ہے۔ میانمار کو برما بھی کہتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
شام میں فعال کارکن اور سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ حکومت نواز افواج نے تدمیر یعنی پالمیرا پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے 10 ماہ پہلے اس قدیم شہر کا کنٹرول سنبھالا تھا اور تقریباً 2000 برس پرانی یادگاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ تدمیر میں حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت آئی تھی جب شام کی افواج نے روس کے فضائی حملوں کی مدد سے 3 ہفتوں سے جاری کارروائی میں شہر میں مزید پیش قدمی کی تھی۔ شام میں صورتحال پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق سرکاری فوجی دستے کئی روز کی بمباری کے بعد ہفتے کے روز شہر میں داخل ہو گئے اور کئی نواحی علاقوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ تنظیم کے مطابق شہر میں داعش کے باقی ماندہ جنگجو مشرق کی طرف دیرالزور کی طرف پسپا ہو رہے ہیں۔ آبزرویٹری کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ شامی فوجی اہلکار اور ان کی حامی ملیشیاؤں کے جنگجو تدمر کے مغربی اور شمالی جانب سے شہر میں داخل ہوئے۔ ان کے بقول سرکاری افواج کے زیر قبضہ آنے والے علاقے میں تدمر میں واقع رومن دور کے معروف کھندرات اور قدیم شہر بھی شامل ہیں۔ دری اسنا روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تدمر اور اس کے نواح میں 40 سے زائد پروازیں کی، جس میں داعش کے 158 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ماسکو سے جاری ایک بیان میں ہفتے کے روز روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا تھا کہ بمباری میں داعش کے 100 سے زائد جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا گیا۔ برسلز میں اتوار کے روز ہونے والی مجوزہ خوف کے خلاف مارچ کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مؤخر کر دیا گیا۔ حکام نے کہا کہ اس اجتماع کی وجہ سے منگل کے روز کیے گئے حملوں کے بارے میں چھان بین سے توجہ ہٹ جائے گی۔ برسلز کے ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے حملوں میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ مارچ کا اہتمام کرنے والے منتظم ایمینول فولان کا کہنا ہے کہ ہمارے شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ایک اور پیش رفت میں فرانس کے خبر رساں ادارے نے بیلجیم کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ ہلاکتوں کی تعداد 28 ہے، کیونکہ 31 کی تعداد میں 3 خودکش حملہ آوروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اسی دوران بیلجیم استغاثہ نے حملوں میں ایک نئے مشتبہ شخص کو شناخت کر کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ وفاقی استغاثہ کے دفتر نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایک شخص کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کیے ہیں جسے فیصل سی کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاری دہشت گرد گروپ دہشت گردی کے تحت ہلاکتوں اور قتل کی کوششوں میں ملوث ہونے پر ہوئی۔ بیان میں یہ تصدیق نہیں کی گئی کہ فیصل برسلز ایئرپورٹ کا وہ تیسرا خود کو شملہ آور ہے جسے ان 2 افراد کے ساتھ دیکھا گیا جنہوں نے خود کو دھماکے سے اڑایا تھا۔ بیلجیم کے میڈیا کی اطلاع یہ ہے کہ فیصل چیفو نامی شخص برسلز ایئرپورٹ سے فرار ہونے والا مشتبہ شخصی ہے۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے کوشاں ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ہفتے کے روز 3 مغربی امریکی ریاستوں میں ہونے والے کاکسز میں کامیابی حاصل کر لی۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے جائزوں کے مطابق انہیں واشنگٹن میں 73، الاسکا میں 82 اور ہوائی میں 71% ووٹ ملے۔ ان کی اس فتح سے اپنی حریف ہلری کلنٹن کے اکثریت حاصل کرنے والے سفر میں کچھ خلل آیا، لیکن اب بھی وہ ان سے خاصے پیچھے ہیں۔ اپنی جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی حاصل کرنے کے مقابلے میں شامل ہلری کلنٹن کو اب تک 1223 ڈیلیگیٹس یعنی مندوبین کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سینڈرز 900 سے زائد مندوبین کی حمایت حاصل کر چکے ہیں۔ ہلری کلنٹن جنوبی ریاستوں میں سینڈرز کو واضح فرق سے شکست دے چکی ہیں، لیکن ان 3 مغربی ریاستوں میں ان کی سرگرمیاں کوئی خاص نہیں رہیں۔ اب ہلری کلنٹن کی توجہ 19 اپریل کو نیو یارک میں ہونے والے مقابلے پر مرکوز ہے، جہاں ڈیلیگیٹس کی اکثریت کی حمایت حاصل کر کے وہ اپنی کامیابی کو مزید مستحکم کر سکتی ہیں۔ ادھر امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے 3 صدارتی امیدواروں میں سے ہر ایک نے لوگوں کو کھلم کھلا اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کی وکالت کی ہے، اور ایک آن لائن درخواست میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پالیسیوں کی حمایت کریں اور جولائی میں پارٹی کی طرف سے نامزدگی کنونشن میں اسلحہ لانے کی اجازت دینے پر زور دیں۔ کلیولینڈ میں کوئکن لونز ارینا میں اس کنونشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں کی پالیسی کے مطابق عمارت میں ہتھیار نہیں لائے جا سکتے۔ ریاست اوہائیو میں قانون کے تحت اس بات کی اجازت ہے کہ کھلم کھلا لوگ اسلحہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز اور تاجر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلحے سے پاک مقامات، خاص طور پر سکولوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پالیسیوں کی وجہ سے یہ مقامات کم محفوظ ہو گئے ہیں۔ پوپ فرانسس نے ایسٹر سنڈے کے موقع پر دنیا کو ایک چیلنج دیا ہے کہ وہ اندھے اور وحشیانہ تشدد کے شر کا مقابلہ محبت کے ہتھیاروں سے کریں۔ پوپ گزشتہ ہفتے برسلز میں ہونے والے حملوں کے بعد یہ بیان دے رہے تھے۔ دنیا میں رومن کیتھولکس کے لیڈر پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹر اسکوائرز میں ایسٹر کی دعائیہ اجتماع کی قیادت کی، جہاں انتہائی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے دنیا کے لیے اپنا امن کا پیغام دیا۔
It's awesome. It's a once in a lifetime experience and then the Bible comes alive.
یروشلم ارض مقدس پر ایسٹر کا آغاز طلوع آفتاب پر گارڈن ٹومب پر دعائیہ اجتماع سے ہوا. گارڈن ٹومب وہ مقدس مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ کی جائے تدفین سے مشابہ ہے. دنیا بھر سے آنے والے زائرین نے چٹان میں کھودے گئے ایک خالی مقبرے کے سامنے مسیح کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں گیت گائے. ایسٹر کی اجتماعی دعا چند گھنٹوں کے بعد قریبی مقدس چرچ ہولی سپلخر میں منعقد کی گئی. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 6 ماہ سے جاری تشدد کے تناظر میں مقدس ہفتے کے دوران لوگوں کا یہ اجتماع تھا جہاں مسلح اسرائیلی پولیس اور فوجی اسالٹ رائفلوں سے لیس گلی کوچوں میں گشت کرتے رہے. امریکی ریاست کینسس سے پیگی ہو یہاں پہنچی جو کہ خوف زدہ نہیں ہے. پیگی ہو کہتی ہیں کہ اب باقی دنیا پر بھی آپ نظر ڈالیں اور اپنے وطن میں مختلف خبروں کا جائزہ لیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں پولیس کی اس حد تک بڑی نفری موجود نہ ہوتی ہو جتنی آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری دنیا میں مسائل تو یکساں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ برسلز میں، پیرس میں اور امریکہ میں دہشت گرد حملوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل بھی اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ دنیا میں کوئی اور جگہ. روس کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے روسیان نے گزشتہ ہفتے جنوبی روس میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے ہوا بازوں کی طرف سے کہے گئے آخری الفاظ کا متن جاری کیا ہے. ٹیلی ویژن نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے جاری کیے گئے متن کو سرکاری خیال نہ کیا جائے. رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے ہوا بازوں کو تیز ہواؤں کا سامنا تھا اور ان کا طیارے پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا، جبکہ طیارے نے خودکار نظام کے بند ہونے کے بعد یہ طیارہ روستوف آن ڈان میں زمین پر گر کر تباہ ہو گیا. طیارے پر سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے تھے. ہوا بازوں کی گفتگو کے متن کے مطابق ایک پائلٹ یہ کہتا ہے کہ پریشان نہ ہوں، جبکہ اس کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد پائلٹ کی یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ نہ کیجیے، جبکہ ریکارڈ کیے گئے آخری الفاظ میں کئی بار طیارے کو اوپر اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے. رپورٹ میں ماہرین نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب طیارے کے خودکار نظام کو بند کیا گیا تو طیارے کو مستحکم رکھنے والا ایک پر کام شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے طیارہ ہوا باز کے کنٹرول پینل کے تحت کام نہیں کرتا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پائلٹ نے ممکنہ طور پر غلطی سے طیارے کو کنٹرول کرنے والے خودکار نظام کو چلا دیا تھا. کیمرون کی نائجیریا کے ساتھ ملحقہ شمالی سرحد سے گرفتار کی گئی ایک مشتبہ خودکش بمبار لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ 2014 میں چیبوک سے بوکو حرام کی طرف سے اغوا کی گئی 200 سے زائد لڑکیوں میں شامل تھے. اس علاقے کے ایک اعلی عہدیدار بابیلا اکاؤ کے مطابق ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ 3 خودکش بمبار نوجوان خواتین کو یانکی سے لمانی کے علاقے میں بھیجا گیا ہے. لمانی میں ایک مقامی دفاعی گروپ کے سربراہ ادریس یعقوب کے مطابق انہوں نے ایک خودکش لڑکی کو دھماکہ کرنے سے قبل گرفتار کر لیا اور دوسری لڑکی نے خود کو حکام کے حوالے کر دیا، جبکہ تیسری واپس سرحد پار کر کے نائجیریا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے اب آپ کو کچھ اور رپورٹیں سنواتے ہیں. یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں سے متعلق معاہدہ طے پانے کے محض چند روز کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی بلاک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. معاہدے سے متعلق ان کے تحفظات کا اصل پہلو ترک شہریوں کا ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا وعدہ ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کے تحت ایسے تارکین وطن جو ترکی سے بحیرہ ایجین عبور کر کے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوں گے انہیں واپس ترکی بھیج دیا جائے گا. اس کے بدلے میں ترکوں کو جون تک یورپی یونین کے ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی، جو اس وقت تک روبہ عمل ہوگی جب تک انقرہ یورپی یونین کی بعض شرائط پر عمل کرے گا. لیکن صدر رجب طیب اردوان برسلز پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور 28 ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کی سچائی اور اخلاص پر سوال اٹھا رہے ہیں.
bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar sözlerinde durmazlar.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ترکی اقدار کے تناظر میں ان کے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے کبھی اپنے الفاظ کا پاس نہیں کیا اور وہ اس بار بھی نہیں کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر اردوان کے. مبصروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کے عہدیداروں کو علم ہے کہ ویزے کے بغیر سفر کرنا کتنا متنازع ہے، خاص طور پر یورپی یونین کے کئی رکن ملکوں کے لیے. فرانس اس بارے میں واضح طور پر اپنی مخالفت ظاہر کر چکا ہے اور تقریباً 8 کروڑ ترکوں کے یورپی یونین کے ملکوں میں آزادانہ داخل ہونے کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان خدشات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ ترکی میں پناہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے 20 لاکھ شامی باشندوں میں سے بہت سے انجام کار اس ملک کے شہری بن سکتے ہیں، لیکن آزادانہ سفر کرنے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے انقرہ کو یورپی یونین کے 72 معیاروں پر پورا اترنا ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے وہ تقاضا بدستور ایک غیر حقیقی ہدف ہے۔ ان کے الفاظ،
I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey in June because Turkey didn't comply with the 72
میں اس بارے میں سخت شکوں کو شبہات رکھتا ہوں کہ یورپی یونین کے تمام 28 رکن ملک جون میں ترکی کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھانے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی نے ان 72 شرائط کو پورا نہیں کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہوا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ شرطیں پوری کرنے کا بندوبست کر لے گا۔ صرف مفاد پرست اور سادہ لو افراد ہی اس معاہدے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ یہ حکومت کے لیے ایک طرح سے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہے، کیونکہ بلا شبہ ترک عوام کے لیے یہ اعلان کرنا بہت فائدہ مند ہے کہ جون میں ان کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی۔ یہ الفاظ تھے سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کے۔ انقرہ یورپی یونین کی شرائط پوری کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ ان شرائط میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے جو بائیو میٹرک شناختی کارڈ متعارف کرانے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ بائیو میٹرک پاسپورٹ کا کوئی تقاضا کیا جائے گا۔ ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنرز سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلا یسیلادہ کہتے ہیں کہ ویزا فری سفر کی اجازت حاصل کرنا اردوان کے سیاسی عزائم کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے الفاظ،
He wants visa-free travel, which is very important to these constituents, because most of the visa rejections are among his constituents.
وہ ویزے کی پابندی سے آزاد سفر کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے انتخابی حلقے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ویزے کی مسترد ہونے والی زیادہ تر درخواستوں کا تعلق ان کے انتخابی حلقے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کامیابی کو ترک دباؤ یا ترک لابنگ کے نتیجے کے طور پر پیش کریں گے، اور پھر وہ با اختیار صدارتی نظام کے حق میں اپنی مہم شروع کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنر سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر عطیلا یسیلادہ کے۔ مسٹر اردوان ترکی کو ایک با اختیار صدارتی نظام میں تبدیل کر کے اپنے اختیارات میں اضافے کے خواہش مند ہیں، جس کے بارے میں ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے حق میں مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے کے قریب ہیں، اور اس سال کے آخر میں نئے آئین کی توثیق کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد متوقع ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں کیلاش مہرا سے۔ اس کشمیری فنکار سے بات چیت کر رہی ہیں شہناز عزیز، آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
جنگ نئی سازو شوق چنی وائے جنگ نئی سازو
گانا میں نے ایکچولی پہلے گانا اسٹارٹ نہیں کیا، پہلے گانا سیکھا اسکول میں پڑھتی تھی، آریہ سماج۔
رات کے پیال ہنو مسب گو سی بیڈ ڈل چولوں چھل مکھ میں ہائے نا کھسونی ہا تیل بل قرض میونیا اندے مر بندے مدن وارو قرض میونیا اندے مر بندے مدن وارو.
آپ اتنی ساری زبانوں میں گاتی ہیں اور مجھے تو ان میں سے کچھ کا تلفظ بھی نہیں آتا ان زبانوں کا. پھر کشمیری تو ہے ہی آپ کی زبان, اور بھی کئی زبانیں ہیں, تو پہلے تو بتائیے زبانیں کون کون سی اور ایک ایک کچھ گنگنا کے ہمیں سنا دیجیے اس میں.
جی جی, زبانیں ایک تو ہمارے اسٹیٹ کی جو جموں کشمیر لداخ کی خاص مین زبانیں جو ہیں وہ کشمیری اور ڈوگری ہے, گوجری ہے اور لداخی ہے. ان کی میں دو دو لائنیں ایک جی ایک جی زبان کی میں آپ کو تھوڑا سناؤں گی.
ضرور.
کشمیری جو ہے وہ تو ابھی آپ نے مجھے پہلے سنا دیا, اور ڈوگری کا ہے ایک بہت ہی فوک گانا ہے بڑا فیمس. آؤں گلانیا سچ وہ مڑے بانکو دیا چچوا, آؤں گلانیا سچ وہ مڑے بانکو دیا چچوا, نکی دلے چل کچھ وہ مڑے بانکو دیا چچوا, نکی دلے چل کچھ وہ مڑے بانکو دیا چچوا, آؤں گلانیا آؤں گلانیا ہو آؤں گلانیا سچ وہ مڑے بانکو دیا چچوا.
واہ کتنی خوش خوش ٹیون ہے اس کی, بہت ہی پیاری دھن ہے اس کی.
اور ہمارا گوجری زبان یہاں بہت بولی جاتی ہے پہاڑی علاقوں میں.
السلام علیکم, عابد صاحب ہیں ہمارے ساتھ.
السلام علیکم.
عابد, پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ ہمارے ساتھی مطیع اللہ عابد نور پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں آپ سنتے رہے ہیں. اس وقت ٹی ٹوینٹی کا ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں, بہت سارے پروگراموں میں پہلے بھی شامل ہوئے ہیں. میرے ساتھ آج عابد کی پہلی پروگرام میں ملاقات ہے. تو عابد, ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک بڑا زبردست میچ کا نتیجہ سامنے آیا ہے. افغانستان کی ٹیم نے, بہت بڑی ایک ٹیم جس کا بڑا نام رہا ہے, اور افغانستان کی ٹیم جو کہ بالکل نئی ٹیم ہے, ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شکست دے دی ہے. یہ اس ساری اپسٹ کے بارے میں کچھ بتائیے گا میں سننے والوں کو.
بہت سلام آپ کو اور اردو کے سارے سننے والوں کو. بالکل آپ نے جس طرح کہا کہ ویسٹ انڈیز کا ایک نام ہے کرکٹ کا
جی,
وہ جو کالی آندھی کے نام سے مشہور ہے, اس کے سامنے افغانستان کی ٹیم جس کا صرف 13 سال کا تجربہ ہے کرکٹ کی دنیا میں, اور انہوں نے یہاں پہ ناگپور کے میدان میں ان کو شکست دی, اور وہ بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ افغانستان کی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے مین راؤنڈ میں کوالیفائی کر کے کھیل رہی ہے 10 ٹیموں میں, اور اس کو پہلی دفعہ سنڈیز کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ کامیابی اتنی تاریخی ہے کہ آپ افغانستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, جشن منا رہے ہیں, حتیٰ کہ ہوائی فائرنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن اپنی خوشی کا اظہار.
ہلو عابد صاحب, کے ساتھ ہمارا لائن ڈسکنیکٹ ہوگی کیا؟
آواز آ رہی ہے؟
جی عابد, اب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی تو اب آپ یہ بتائیے کہ اچھا چلیے یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیے ہمارے سننے کا لوگ کہ افغانستان کی ٹیم کی کارکردگی پورے ٹورنامنٹ میں بڑی واضح طور پر بے انتہا شاندار کہی جا سکتی ہے, اور خاص طور پر اس میچ کے بعد تو کوئی اس کی کارکردگی پر شبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. بڑی مضبوط ٹیموں کی طرح کھیلی ہے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ کھلاڑیوں کے اندر کوئی نئی بات ہے, آگے بڑھنے کا شوق ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوچ کی بھی اور کپتان کی بھی اس میں کارکردگی کا بڑا دخل ہے؟ کس طرح سے بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
بالکل, یہ ساری باتیں ہیں, خصوصاً پاکستان کے ساتھ کپتان اور کھلاڑی انضمام الحق, ابھی میری ان سے بات ہوئی, ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹیم میں ایک جذبہ ہے جیتنے کا, کھیلنے کا, ان کو ایک پیاس ہے کرکٹ کا. افغانستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ اچھی باتیں سننے کو نہیں ملتی, صرف ایک کرکٹ ہے جس کی وجہ سے افغانستان میں لوگوں کو خوشی ملتی ہے, اور کھلاڑی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ کھیلیں گے, اچھا کھیلیں گے, جیتیں گے, افغانستان کو ایک خوشی کا انتظام ملے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور افغانستان کی ٹیم بڑی ڈٹ کر کھیلتی ہے, ہمیشہ جان لگاتی ہے, ہارتی ہے لیکن کڑی ہوتی, پھر ہارتی ہے پھر کڑی ہوتی ہے اور آخر میں وہ جیت گئی.
تو اب آپ یہاں سے اس وقت, چونکہ آپ نے سارے ٹیموں کی کارکردگی کو دیکھا ہے, ابھی فائنل اور سیمی فائنل میچ باقی ہیں, اب افغانستان کی ٹیم کی آگے کی کارکردگی کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟
ابھی تو مطلب ورلڈ کپ کا جو شیڈول تھا, اس حساب سے ہر ٹیم کو جو پانچ پانچ ٹیم دو گروپ میں تھی, چار چار میچیں کھیلنی تھی. افغانستان نے اپنا آخری میچ آج کھیلا اور جیت گیا, ویسٹ انڈیز آلریڈی کوالیفائی ہو چکا ہے. افغانستان کا تو جانا بنتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی ہے, بنگلہ دیش کی ہے, باقی ٹیمیں تھیں ناک آؤٹ حالت میں. پاکستان افغانستان کے لیے جو فتح ہے ورلڈ کپ کے اندازے کے مطابق, کہ ان کو ایک بڑی ٹیم انہوں نے ہرایا ہے, تو افغانستان کے لیے خود ہی ایک ورلڈ کپ جیتنا ہے. اور باقی ٹیمیں جیسے آپ نے کہا ہے, ٹیم کا پتا چل چکا ہے کہ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ وہ کوالیفائی کر چکا ہے. آج وہ آسٹریلیا اور انڈیا کا گیم ہے,
پھر میچ ہے جی,
فائنل میں باقی واپس,
پھر اس کے بعد پتا چلے گا کہ وہ کیا ساری صورت ہوتی ہے, کہ سیمی فائنل میں آگے کون جاتا ہے. تو عابد صاحب, آپ کا وہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت جگہ جگہ پر کوریج ہے, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمارا پروگرام ہوگا جہاں رنگ, جسے آج اسد حسن پیش کر رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ ان کے ساتھ پھر ہمارے سننے والوں کے لیے زیادہ تفصیلات لے کر آئیں گے. عابد, بہت بہت شکریہ, اور میری طرف سے خدا حافظ, بہت شکریہ آپ کا جی. پاکستان میں اس وقت رات شام کے 7:30 اور بھارت میں 8 اور یہاں 10:30 بج چکے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی, لیکن یہ بھی ایک بڑی خبر تھی کہ افغانستان کی ٹیم نے اپنے چوتھے میچ میں بھی کامیابی حاصل کی. T20 میچ میں ایک بڑی کارکردگی کا مظاہرہ تھا, اور وہاں پر اس کوریج کے لیے گئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی افغان سروس سے مطیع اللہ عابد. تو انہوں نے ہمارے ساتھ براہ راست بات کی, جو کہ اس میچ کے بارے میں, جو اس کوریج کے بارے میں, اس T20 ٹورنامنٹ کے بارے میں آپ کو پہلے دن سے پوری کی پوری خبریں دے رہے ہیں. ابھی آپ اسد حسن کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں ضرور سنیے گا, اور انضمام الحق کا انٹرویو بھی, جو کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں. تو آئیے اب خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستانی حکام کی ایک 5 رکنی ٹیم اتوار کے روز لاہور سے نئی دلی پہنچ گئی, جو رواں سال کے اوائل میں پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کرے گی. 2 جنوری کو پاکستانی سرحد کے قریب واقع پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر ہونے والے اس حملے میں 7 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے, اور بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ آور مبینہ طور پر سرحد پار پاکستان سے آئے تھے. یہ ٹیم پیر سے اپنے کام کا آغاز کر دے گی, اور مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بھارتی حکام اسے پٹھان کوٹ میں واقع کے عینی شاہدین تک رسائی دیں گے, لیکن پاکستانی ٹیم بھارتی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں سے سوال جواب نہیں کر سکتی. پاکستان میں مبصرین ٹیم کے بھارت جانے کو ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے. ادھر پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق ایک ادارے کے مشیر نے ان رپورٹوں کی تردید کی ہے کہ پاکستان تیزی سے اپنے جوہری پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے, اور جلد یہ دنیا کی 3ری بڑی عالمی طاقت بن سکتا ہے. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک دنیا اسلام میں ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کو تیار ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
مسٹر روحانی کے یہ تبصرے ہفتے کے روز پاکستان کے ان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر سامنے آئے. ایران سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان سے مدد لیتا رہا ہے. چین کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کہتے ہیں,
پاکستان has been trying to persuade the 2 countries to de-escalate the situation, to talk to each other, and that's why the Prime Minister of Pakistan,
پاکستان دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے بات چیت کے لیے صورتحال کی کشیدگی کم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کچھ عرصہ قبل ریاض اور تہران کے لیے ایک امن مشن شروع کیا, اور دونوں ملکوں نے ان کا خیر مقدم کیا, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت سے کشیدگیوں میں ایک نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے, اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات بدستور موجود ہیں. یہ الفاظ تھے چین کے لیے پاکستان کے سابق سفیر مسعود خان کے. سعودی عرب نے جنوری میں ایران کے ساتھ اس وقت اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے جب ہجوموں نے ایک شیعہ مذہبی رہنما کی سزائے موت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تہران میں سلطنت کے سفارت خانے پر دعویٰ بولا تھا. اسلام آباد میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے مسٹر روحانی نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ دونوں ملک اپنے درمیان مسائل کے حل کے لیے صحیح راستہ تلاش کر لیں گے. اپنے دورے کے دوران ایک الگ پیش رفت میں مسٹر روحانی نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے ملک کے سویلین اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ معاہدے طے کیے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں ایک سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے الزام میں ممتاز قادری کو سزائے موت دی گئی تھی۔ ممتاز قادری کے چہلم پر ہزاروں افراد راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جمع ہوئے۔ حکام نے اس موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
وفاقی دارالحکومت سے ملحقہ شہر راولپنڈی میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والی بعض مذہبی جماعتوں کی طرف سے ممتاز قادری کے چہلم کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں چہلم کے سلسلے میں ایک بڑا اجتماع ہوا، جس کے بعد شرکا نے اسلام آباد کی طرف مارچ کیا، جہاں وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ہفتے کو دیر گئے ہی انتظامیہ نے وفاقی دارالحکومت میں مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستوں کو بند کرنا شروع کر دیا تھا، اور اتوار کو شہر کے تمام داخلی و خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا۔ خاص طور پر سفارت خانوں اور اہم سرکاری عمارتوں پر مشتمل علاقے ریڈ زون کو جانے والے تمام راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ کئی گھنٹوں تک ظاہرین راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر رکے رہے، لیکن اتوار کی شام وہ اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تعینات کی گئی تھی، لیکن آخری موصولہ اطلاعات کے مطابق کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ممتاز قادری گورنر سلمان تاثیر کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں میں شامل تھے، اور جنوری 2011 میں انہوں نے اسلام آباد میں گورنر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ مجرم نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے گورنر کو مبینہ طور پر توہین رسالت کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتارا۔ رواں سال سپریم کورٹ کی طرف سے ممتاز قادری کی سزائے موت کو برقرار رکھے جانے اور پھر اس پر عمل درآمد پر بھی بعض مذہبی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کی گئی تھی۔ سلمان تاثیر نے توہین مذہب کے الزام میں جیل میں قید ایک مسیحی خاتون سے ملاقات کے بعد بیان دیا تھا کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، لہذا اس میں ترمیم کے لیے نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ رہا ہے، اور ایک ایسے ہی بیان پر 2011 میں اس وقت کے وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور و بین المذاہب ہم آہنگی شہباز بھٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دریاسنا وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے مبلغ جنید جمشید کو اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر نامعلوم افراد کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنائے جانے کی مذمت کی ہے۔ جنید جمشید کو ہفتے کو دیر گئے ہوائی اڈے پر نامعلوم افراد نے یہ کہہ کر زد و کوب کیا کہ وہ مبینہ طور پر توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جنید جمشید نے اس واقعے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ اسلام مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کے احترام کا درس دیتا ہے، اور اس کے پیروکاروں کو اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں، ہمارا نیوز شو ہے۔ اور اس وقت ہمیں جیسا کہ خبروں میں معلوم ہوا ہے کہ لاہور میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی ناصر محمود۔ السلام علیکم ناصر۔
جی وعلیکم السلام
ناصر۔ آپ جی یہ ہم تو چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹوڈیوز میں ہیں، اور ابھی کچھ خبریں ہمیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس سے پتہ چلا ہے کہ لاہور میں ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے جس میں کافی جانی نقصان بھی کا بھی معلوم ہوا ہے۔ آپ کے پاس اس سلسلے میں اب تک کیا معلومات ہیں؟
جی اب تک کی جو ابتدائی اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں 5 افراد کی ہلاکت کا بتایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں اس میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ 30 سے زائد زخمی ہیں۔ اتوار کا روز آپ کو معلوم ہے، عام تعطیل ہے، چھٹی ہے، اور پارک ایک بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے۔ نہ ابھی دھماکے کی نوعیت کے بارے میں سرکاری طور پہ کوئی بات بتائی گئی ہے، جبکہ ایک پولیس عہدیدار جو ہے انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ خود کچھ دھماکہ ہو سکتا ہے، لیکن شہر میں چونکہ لاہور شہر کے جتنے بھی ہسپتال،
یہ جگہ کون سی ہے، جگہ کون سی ہے جہاں پر یہ پارک واقع ہے؟
جی یہ علامہ اقبال ٹاؤن کا علاقہ ہے جی، اور کافی گنجان آباد علاقہ ہے، اور اتوار کو خاص طور پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس طرح کے پارکس وغیرہ میں نکلتے ہیں اور اپنے چھٹی کا دن جو ہے گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت بڑی تعداد یہاں پہ پارک میں موجود تھی، اور شام ڈھلے یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جی۔
بہت بہت شکریہ ناصر۔ اپنے سننے والوں کو ہم بتاتے چلیں کہ لاہور کے گلشن اقبال پارک میں ایک دھماکہ ہوا ہے، جس میں جیسا کہ ناصر ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ ابھی تک ساری ابتدائی اطلاعات ہیں، غیر سرکاری اطلاعات ہیں،
5 افراد کی ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے، جس کے بارے میں حکومت کی طرف سے یا سرکاری ذرائع کی طرف سے ابھی کچھ نہیں کہا گیا، اور ابھی تک اس بات کا بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے دھماکے کی نوعیت کیا ہے، اگرچہ کچھ ذرائع کے مطابق اسے خودکش حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کی جو بھی خبریں ہوتی ہیں اور ہر طرح کی تازہ ترین خبریں، ان کے بارے میں اپ ڈیٹڈ سٹوریز ہم آپ کو دیتے ہیں، ناصر ہمیں اس بارے میں باخبر رکھیں گے۔ ناصر آپ کا بے حد شکریہ، ابھی آپ سے پھر بات ہوگی یا ظاہر ہے کہ آپ کی تفصیلی رپورٹ ہم اپنے سننے والوں کو سنائیں گے، بہت بہت شکریہ۔ اور آئیے اب پروگرام کو میں آگے چلتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کی حکومت نے ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کے لیے مزید تربیتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تناظر میں اس صوبے میں آئندہ ہونے والی سرمایہ کاری اور صنعتوں کے قیام میں افرادی قوت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کی حکومت نے ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کے لیے مزید تربیتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان چین اقتصادی رہداری منصوبے کے تناظر میں اس صوبے میں آئندہ ہونے والی سرمایہ کاری اور صنعتوں کے قیام میں افرادی قوت کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ محنت و افرادی قوت کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چھوٹی صنعتوں کے لیے صوبائی حکومت نے بعض اضلاع میں تربیتی ادارے قائم کیے ہیں، جہاں سے سالانہ 5,000 سے زائد ہنرمند مرد و خواتین فارغ التحصیل ہوتے ہیں، لیکن ان کے بقول مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید تربیتی مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔
ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میل اور فیمیل انشاءاللہ اسٹیبلش کیا جائے گا، تاکہ سی پیک کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا جا سکے۔ جن ٹریڈز میں ہم اسکل پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں پلمبرنگ، الیکٹریشن، موٹر وائنڈنگ، ریفریجریشن، مشین آٹومیشن، آٹو ٹریڈ اور اس سے متعلق تقریباً لگ بھگ 28 کے قریب وہ تمام اسکلز موجود ہیں جس میں ہم لوگوں کو ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیمیل کے چونکہ لمیٹڈ اسکوپ ہے، انٹرسٹ جو فیمیل کا ہے وہ زیادہ تر کوکنگ کی ہے، کشیدہ کاری میں ہے، سلائی کڑھائی میں ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت صوبائی حکومت کے تحت مردوں کے لیے 11 اور خواتین کے لیے 8 مراکز کام کر رہے ہیں، جبکہ وزیراعظم پروگرام کے تحت بھی صوبے کی 13 تحصیلوں میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ایک مقامی مزدور رہنما پیر بخش نے نئے مراکز کے قیام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے بلا شبہ بے روزگاری کو کم کرنے میں مدد ملے گی، لیکن ان کا مطالبہ تھا کہ حکومت ایسے مراکز کو صرف تحصیل کی حد تک رکھنے کی بجائے یونین کونسلوں تک لے کر جائے۔
ہر تحصیل میں یا ہر یو سی میں جو اگر سینٹر کھولا جائے تو اس سے مزدور، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ روزانہ، کیونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ فاصلہ زیادہ ہے، اس فاصلے میں ایک مزدور کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے وہ جتنا کرایہ دے کر جاتا ہے سینٹر پر، سینٹر سے آتا ہے۔ تو میں گزارش ضرور کروں گا کہ حکومت کا جو اقدام ہے یہ بہت بہترین ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا فعال کیا جائے، تحصیل سے لے کر یو سی تک، یو سی سے لے کر وارڈ تک، تاکہ اس میں ہمارے بلوچستان کے جو لیبر ہیں، مزدور ہیں، ان کو تکالیف کم ہو اور کچھ نہ کچھ وہ روزگار سیکھ سکیں۔
پاکستان اور چین کے درمیان کاشغر سے گوادر تک 46 ارب ڈالر مالیت کے اقتصادی راہداری منصوبے کے مغربی روٹ کا افتتاح وزیراعظم نواز شریف نے گزشتہ ماہ بلوچستان کے ضلع آواران میں کیا، جس کے پہلے مرحلے کے 460 کلومیٹر سڑک کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے اور دیگر پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت صنعتوں، بنیادی ڈھانچے اور مواصلات کا جال بچھایا جائے گا۔ سعید احمد کا کہنا تھا کہ گوادر کاشغر منصوبے کے بلوچستان پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اس کا بڑا حصہ بلوچستان سے گزرے گا اور یقیناً اس سے یہاں سرمایہ کاری ہوگی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں مقامی ہنرمند افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
میانمار کے طاقتور فوجی سربراہ نے اپنے ملک اور عوام کو خوشحالی کی راہ پر گامزن رکھنے کا عزم کیا ہے اور ان چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا ہے جو ملک کو جمہوریت کی راہ اختیار کرتے ہوئے درپیش ہو سکتے ہیں۔
جنرل مین آنگ ہلائن میانمار کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قومی سیاست میں فوج کا کردار عوام کا تحفظ کرنا اور عوام کے لیے اقتصادی مواقع فراہم کرنا ہے۔ دراصل قومی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ قومی اقتصادی مواقع کا تحفظ کرے اور تمام نسلی گروہوں اور شہریوں اور ملک کے امور کی حفاظت کرے۔ جنرل نے مسلح افواج کے سالانہ یوم پیریڈ کے موقع پر یہ بیان دیا۔ چند ہی روز میں آنگ سان سوچی کی نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی میانمار میں برسوں کے فوجی اقتدار کے بعد اپنی حکومت کا آغاز کر رہی ہے۔ میانمار کو برما بھی کہتے ہیں۔ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے نومبر میں ہونے والے انتخابات میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کر لی تھی۔ شام میں فعال کارکن اور سرکاری ذرائع ابلاغ نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ حکومت نواز افواج نے تدمیر یعنی پابمیرا پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جو عسکریت پسندوں کے لیے ایک اہم شکست ہے۔ داعش کے عسکریت پسندوں نے 10 ماہ قبل اس قدیم شہر کا کنٹرول سنبھالا تھا اور تقریباً 2000 برس پرانی یادگاروں کو تباہ کر دیا تھا۔ تدمر میں حالیہ دنوں میں لڑائی میں شدت دیکھی گئی، جب شام کی افواج نے روس کے فضائی حملوں کی مدد سے 3 ہفتوں سے جاری کارروائی میں شہر میں مزید پیش قدمی کی۔ شام میں صورتحال پر نظر رکھنے والی بین الاقوامی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق سرکاری فوجی دستے کئی روز کی بمباری کے بعد ہفتے کے روز شہر میں داخل ہو گئے تھے اور کئی نواحی علاقوں کا کنٹرول سنبھالا۔ تنظیم کے مطابق شہر میں داعش کے باقی ماندہ جنگجو مشرق کی طرف دیر الزور کی طرف پسپا ہو رہے ہیں۔ برسلز میں اتوار کے روز ہونے والی مجوزہ خوف کے خلاف مارچ کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ اس اجتماع کی وجہ سے منگل کے روز کیے گئے حملوں کے بارے میں چھان بین سے توجہ ہٹ جائے گی۔ برسلز کے ہوائی اڈے اور میٹرو اسٹیشن پر ہونے والے حملوں میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ مارچ کا اہتمام کرنے والے منتظم ایمانوئل فاولون نے کہا کہ ہمارے شہریوں کی سلامتی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اسی دوران بیلجیم استغاثہ نے حملوں میں ایک نئے مشتبہ شخص کو شناخت کر کے اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے کوشاں ڈیموکریٹ پارٹی کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ہفتے کے روز 3 مغربی امریکی ریاستوں میں ہونے والے کاکسز میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور ہلری کلنٹن اکثریت حاصل کرنے کے سفر میں کوئی خلل تو آیا ہے، لیکن وہ ابھی بھی ان سے کافی پیچھے ہیں۔ اور امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے 3 صدارتی امیدواروں میں سے ہر ایک نے لوگوں کو کھلم کھلا اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کی وکالت کی ہے، اور ایک آن لائن درخواست میں ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان پالیسیوں کی حمایت کریں اور جولائی میں پارٹی کی طرف سے نامزدگی کنونشن میں اسلحہ لانے کی اجازت پر زور دیں۔ پوپ فرانسس نے ایسٹر سنڈے کے موقع پر دنیا کو چیلنج کر دیا ہے کہ وہ اندھے اور وحشیانہ تشدد کے شر کا مقابلہ محبت کے ہتھیاروں سے کریں۔ پوپ گزشتہ ہفتے برسلز میں ہونے والے حملوں کے بعد یہ بیان دے رہے تھے۔ دنیا میں رومن کیتھولکس کے لیڈر پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹر اسکوائر میں ایسٹر کے دعائیہ اجتماع کی قیادت کی، جہاں انتہائی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے دنیا کے لیے اپنا امن کا پیغام دیا۔ اور آئیوری کوسٹ کے موسیقاروں نے گرینڈ بسام بیچ پر دہشت گرد حملے کے بعد ایک نیا نغمہ تخلیق کیا جس کے بول ہیں ہم خوف زدہ نہیں۔ اس گیت کی ویڈیو سمندر کے کنارے اسی مقام پر فلمائی گئی جہاں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 19 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کیا تھا۔ اس نغمے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آئیوری کوسٹ کے رہنے والے دہشت گردی کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ایمیلیا لاب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
آئیوری کوسٹ کے فنکار اور لوگ خوبصورت مقام پر خوشی سے گا رہے ہیں کہ آئیوری کوسٹ میں ہم ثابت قدم ہیں۔ گرینڈ بسام بیچ تجارتی دارالحکومت ابنجو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ساحلی قصبہ ہے، جہاں چند ہی ہفتے پہلے القاعدہ ان دا اسلامک مغرب کے دہشت گردوں نے ساحل پر آئے لوگوں اور پولیس پر فائرنگ کر دی اور کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا۔ آئیوری کوسٹ کے لوگ اس حملے پر ششتر رہ گئے۔ میوزک مینیجر چیکو لاکوسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے آئیوری کوسٹ کے 11 فنکاروں کو جمع کیا اور کلیکٹیو بسام کے عنوان سے انہوں نے ایک گیت ریکارڈ کیا۔
پیپل آر ٹائرڈ آف ٹیررسٹس سو وی ہیڈ ٹو سینڈ دیز ٹیررسٹس ا میسج ناٹ ان سیڈنس بٹ ان جوائے۔ کہتے ہیں
لوگ دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں، چنانچہ ان دہشت گردوں کو پیغام دینا ضروری تھا، اداسی میں نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آئیوری کوسٹ کے لوگ خوش باش ہیں اور وہ ان سے یہ خوشی چھین نہیں سکتے، انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ شوخ موسیقی والی دھن آئیورینز کو نہ صرف رقص پر مجبور کرتی ہے، ان سے خوف کو دور کرتی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ حملہ ان میں نفاق پیدا نہیں کر سکا۔ سیرو ایک میوزیشن ہیں.
Here's Mawa Traore, who is a Muslim artist. I'm Christian.
یہ ماوا ٹراورے ہیں جو مسلمان فنکار ہیں. میں کرسچن ہوں. ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم ایک ہیں, کی بورڈ کی طرح, میوزک کی بورڈ کی طرح, جس میں مختلف دھنیں ہیں مگر جب آپ انہیں ملا کر بجاتے ہیں تو ایک خوبصورت گیت بنتا ہے. یہ گیت چند روز پہلے ہی جاری کیا گیا ہے مگر بہت جلد مقبول ہو گیا ہے. اسٹیون ایگبو ابیوت کے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ یہ آئیورینز کے دل کو خوشی دیتے ہیں. ان کا ایک کردار ہے کیونکہ آئیوری کوسٹ میں موسیقی کی بڑی اہمیت ہے. ماضی میں ہم بحرانوں میں رہے مگر میوزک نے ہمیں خوشی دی, ورنہ ہم اپنے اپنے خول میں بند رہتے. آئیوری کوسٹ کی متعدد ویب سائٹس پر یہ نغمہ مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کئی مہینوں سے روس کی حکومت یوکرین کی ایک پائلٹ نادیا سیوچنکو کے خلاف ایک مقدمہ چلا رہی ہے جسے روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے سن 2014 میں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا تھا اور جون کے مہینے میں اسے اس کی مرضی کے خلاف سرحد پار کر کے روس میں لائے تھے. روسی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو روسی صحافیوں کی ہلاکت میں ملوث تھی. سیوچنکو اس الزام کی پرزور تردید کرتی ہیں. 8 مارچ کو اپنے ایک بیان میں امریکی نائب صدر جو بائیڈن نے نادیا سیوچنکو کے خلاف الزامات کو جھوٹا اور ان کی قید کو غیر قانونی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کے قومی افتخار اور طاقت کی ایک علامت بن چکی ہیں جو اپنی جیل کی کوٹھی کے اندر سے ہی اپنے ملک کی پارلیمنٹ راڈا کے لیے منتخب ہوئیں. نادیا سیوچنکو کی حراست اور ان کے خلاف مقدمہ قانون کی بالادستی سے صرف نظر کا عکاس ہے. جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک الگ بیان میں کہا کہ 20 ماہ سے جب سے انہیں مشرقی یوکرین سے اغوا کیا گیا تھا اور روس لے جایا گیا تھا, مس سیوچنکو مبینہ طور پر پوچھ گچھ, قید تنہائی اور جبری نفسیاتی حربوں کو برداشت کر چکی ہیں. امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور نائب صدر بائیڈن دونوں نے سیوچنکو کی صحت اور عافیت پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن کی جانب سے اپنی مسلسل قید پر احتجاج کے لیے وہ مارچ کی 4 تاریخ سے خوراک کھانے اور پانی پینے سے انکار کر چکی ہیں. دونوں عہدیداروں نے روس پر ایک بار پھر زور دیا ہے کہ وہ سیوچنکو کو فوری طور پر رہا کرے اور انہیں یوکرین واپس بھیجے. جیسا کہ نائب صدر بائیڈن نے کہا, نادیا اپنے گھر, اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے پاس جانے اور یوکرین کو ایک نئی حیات میں ڈھالنے کے عمل کی ابتدا کرنے کے لیے اسمبلی کے اپنے ساتھی ارکان کے ساتھ شامل ہونے کی حقدار ہیں. یورپ کی سلامتی اور تعاون سے متعلق تنظیم کے لیے امریکی سفیر ڈینیل بیئر نے بھی روس کی جانب سے نادیا سیوچنکو کی حراست کے ساتھ ساتھ اولیکسینسوف, الیگزینڈر کوچنکو, اسٹانسلاف کلی, میکولا کارپیوک, آکٹیم چیگوز اور یوکرین کے ان تمام باشندوں کی حراست کی مذمت کی جنہیں روس اور مشرقی یوکرین کے علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ناجائز طور پر حراست میں رکھا گیا ہے. انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق اس نوعیت کی حراستوں کے کم از کم 20 واقعات ہو چکے ہیں. سفیر بیئر نے کہا کہ سیاسی محرکات کی بنا پر گرفتار کیے گئے یوکرینی شہریوں کے خلاف الزامات کو خارج کیا جانا چاہیے اور جہاں تک روس کے اندر پکڑ کر رکھے جانے والوں کا معاملہ ہے تو انہیں یوکرین واپس جانے کی اجازت دی جانی چاہیے اور ایسا کرنے میں ناکامی کی صورت میں روس او ایس سی ای کے ساتھ اپنے وعدوں کے ساتھ ساتھ منسک معاہدوں کے تحت اپنے وعدوں کی بھی مسلسل خلاف ورزی کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ مچھر کے کاٹنے سے اب تک ہمیں صرف ملیریا کے مرض کا علم تھا، لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے ڈینگی یا ڈینگے کا مرض بھی لوگوں کو کافی پریشان کر رہا ہے۔ گرم مرطوب علاقوں میں اس وائرس سے ہر سال لاکھوں لوگ متاثر ہوتے ہیں، چنانچہ اس مرض کا علاج دریافت کرنے کی کوششیں بھی پورے شد و مد سے جاری ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈینگی بخار کی چار قسمیں ہوتی ہیں اور ہر سال ان سے 40 کروڑ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس مرض کی علامتیں شدید فلو سے ملتی ہیں، اور اگر انفیکشن ایک سے زیادہ مرتبہ ہو تو جان بھی جا سکتی ہے۔ امریکی جریدے سائنس میں محققین کا ایک جائزہ شائع ہوا ہے، جس میں امریکہ اور سنگاپور کے ماہرین نے انسانوں میں ایک ایسی مضبوط اینٹی باڈی یا قوت مدافعت کا ذکر کیا ہے جو ڈینگی کی دوسری قسم کے اثرات ختم کر دیتی ہے، جس میں وائرس کی شدت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہی خلیے پر مشتمل اس اینٹی باڈی کا ڈینگی کے مریضوں کے خون میں پتہ چلایا گیا۔ جیمز کرو امریکی ریاست ٹینیسی کی وینڈربلٹ یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کے ویکسین سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں۔ کرو کہتے ہیں کہ یہ ایک خلیے والی اینٹی باڈی انسانوں میں انفیکشن کو خلیوں میں انتہائی ابتدائی سطح پر روک دیتی ہے۔
The virus injects its own genes into the cell to make more of itself.
وائرس جسم میں داخل ہو کر خلیوں میں جینیاتی طور پر تقسیم ہو جاتا ہے، اور یہ اینٹی باڈی واقعتاً اس وائرس کو روکتی ہے تاکہ وہ خلیوں میں اپنی جین سرایت نہ کر سکے۔ اس اینٹی باڈی کا تجربہ چوہوں پر کیا گیا تو ان میں ڈینگی کا کامیابی سے خاتمہ ہو گیا۔ کرو کا خیال ہے کہ اس اینٹی باڈی کی دریافت ڈینگی بخار کی چاروں قسموں کے علاج کے لیے کام آ سکتی ہے۔
We believe that it's possible to find similar antibodies for the other serotypes. So
ہم سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کی دیگر قسموں کے خلاف بھی ایسی ہی اینٹی باڈیز تلاش کی جا سکتی ہیں، چنانچہ اگر ہم واقعی انسانوں کے لیے کوئی دوا تیار کر پائے تو یہ ایک ایسا مرکب ہوگا جو ڈینگی کی چاروں قسموں میں مفید ہوگا اور چاروں طرح کے وائرس کے خلاف کارآمد ہوگا۔ کرو کہتے ہیں کہ محققین دوائیں بنانے والی بہت سی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں جو اس اینٹی باڈی کو ڈینگی بخار کے علاج کے لیے دوا کی صورت دینا چاہتی ہیں۔ ڈینگی ہو یا کوئی اور مرض، اس سے بچاؤ کی اصل تدابیر تو وہی ہیں جو ہر مرض کے لیے ہیں۔ اگر حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو ان سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سی بیماریاں محض صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے پھیلتی ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھا جائے، پانی جگہ جگہ کھڑا نہ رہے، اس میں مچھر پیدا نہ ہو، اور گڑھوں میں مچھر مار تیل ڈال دیا جائے، اور اسی طرح کی دوسری احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تو ڈینگی کیا ہر مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو ناصر محمود کے ساتھ بات کرتے ہوئے پاکستان کے شہر لاہور میں حملے کے بارے میں بتایا تھا، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مشرقی شہر لاہور میں ایک پرہجوم پارک میں مشتبہ طور پر خودکش بم حملے میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کی خبر ملی ہے، جبکہ عینی شاہدوں کے مطابق اس حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسے جیسے ہمیں تازہ معلومات ملتی رہیں گی ہم اپنے پروگراموں میں آپ کو ان سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب نیوز شو ختم کرنے کا وقت آیا، ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جو گل کے ساتھ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ کو ہم یہاں یہ بتا دیں کہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے اور بھارت میں 8:30 بجے آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، حالات حاضرہ کی خبروں پر مبنی اور تجزیہ کاروں کی رپورٹوں کے ساتھ جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے اسد حسن پیش کر رہے ہیں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ میری آخری نیوز شو میں پھر ملاقات ہوگی۔ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔